محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 118 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کے لیے قصہ آدم سنایا گیا ہے. اس کی ابتدا ہو گئی، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے ایک ذمہ داری کا عہد آدم سے بھی لیا تھا، لیکن وہ اس کو فراموش کر بیٹھے اور اس میں ارادے کی پختگی نہیں دکھا سکے. اس طرح گویا ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ سرگزشت کس مقصد سے سنائی جا رہی ہے. پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے جب آدم کو تخلیق کر لیا تو فرشتوں سے کہا کہ اب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. ابلیس نے انکار کر دیا. تب ہم نے آدم کو متنبہ کیا کہ اب ایک جدال ہے جو قیامت تک برپا رہے گا. ابلیس نے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، یہ جنگ اب تم کو جیتنی ہے، لہذا متنبہ ہو جاؤ، یہ یہاں سے بھی تمہیں نکلوائے گا، اور اگر اللہ کی جنت میں جانے کی تگودو کرو گے تو اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بن کے کھڑا رہے گا. اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس دشمن کے معاملے میں بے پرواہی نہ برتنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے. یہ جو الجنہ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، اس کے معنی باغ ہی کے ہیں. یہ باغ دنیا میں ہے تب بھی عربی زبان میں اس کو الجنہ ہی کہیں گے. یہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد وجود میں آئے گا، اس کو بھی یہی کہیں گے. اصلاً اس کے معنی یہی ہیں. الجنہ کے الفاظ جہاں جہاں بھی آئیں وہاں اس کا سیاق و سباق متعین کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. چنانچہ سورہ قلم میں اس دنیا کے اندر دو لوگوں کے باغ کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں بھی الجنہ ہی کے الفاظ ہیں. تو یہ عربی زبان میں باغ کے لیے ایک عام لفظ ہے، اور اپنے سیاق ہی سے کوئی تخصیص پیدا کرتا ہے، خود اس لفظ میں کوئی تخصیص نہیں ہے. زبان کے اس قاعدے کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس میں بعض اوقات عام الفاظ کسی خاص مفہوم میں زیادہ استعمال ہونے لگ جائیں تو ان پر وہ خصوصی مفہوم غلبہ پا لیتا ہے. اس لفظ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک عام لفظ ہماری زبان میں جب آیا ہے تو وہ فردوس کا ہم معنی بن گیا ہے، اور بہشت، جنت اس طرح کے الفاظ ہم ایک ہی معنی میں بولنے لگ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں جنت کا لفظ باغ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اردو میں ہم جب جنت بولتے ہیں تو وہ خصوص اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے. قرآن مجید پڑھتے وقت اس کو الگ کر دینا چاہیے. قرآن میں یہ اس طرح استعمال نہیں ہوا، باغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کبھی اس سے اس دنیا کا کوئی باغ مراد ہوتا ہے، اور کبھی وہ باغ مراد ہوتا ہے جو قیامت میں لوگوں کے لیے اللہ کا فردوس ہوگا. اس کو ہمیشہ سیاق و سباق سے طے کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہاں جس باغ کا ذکر ہوا ہے، یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو وہ شخصیت عطا فرمائی جس کو اب ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں. ہر مخلوق اپنے ساتھ کچھ صفات کچھ خصوصیات لے کے پیدا ہوتی ہے. وہ صفات خصوصیات وہ ایک چونٹی میں بھی الگ سے مطالعہ کی جا سکتی ہیں, شہد کی مکھی میں بھی اور ایک شیر اور چیتے میں بھی. انسان جن خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے, اس کی انسانیت کو جن خصوصیات سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ اگر غور کر کے دیکھیے تو بنیادی طور پر تین ہی. وہ ایک عقلی وجود ہے, اس کے پاس ایک حاصہ اخلاقی ہے, وہ اس سے جمالیات لے کے پیدا ہوا ہے. یہی تین چیزیں ہیں جو انسان کے امتیازات قرار دی جا سکتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو سیدنا آدم کو عطا ہوئیں. ان کے عطا ہونے کا معاملہ بھی قرآن میں بالاجمال بیان ہو گیا ہے کہ یہ قالب تو اسی مٹی سے تیار ہوا اور غالباً بہت سے ارتقاء کے مراحل سے بھی گزرا, لیکن انسان کو جو شخصیت ملی ہے وہ مٹی کے اس قالب سے آپ پیدا نہیں ہوئی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ کے نتیجے میں دی گئی ہے. اور اب بھی جب ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود قالب کے لحاظ سے پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح نفخ ہی کے ذریعے سے دی جاتی ہے. یہ نفخ ذات باری کی طرف سے صادر ہوتا ہے, چنانچہ اس کو اسی اختصاص سے قرآن نے نقل کیا ہے, نفخت فیہ من روحی, میں نے اس میں اپنی پھونک پھونک دی. یہ وہ قریب ترین تعبیر ہے جو اس مدعا کو ادا کر سکتی ہے. ہم اس کی حقیقت تو نہیں جانتے, لیکن اس سے اس کا کچھ تصور قائم کر سکتے ہیں. اللہ پروردگار عالم نے جب آدم و حوا کو یہ دے دیا تو پھر ایک باغ میں ان کا مستقر قرار دے کر انہیں رکھا گیا. وہ باغ کہاں تھا اس کے بارے میں قرآن مجید یا بائبل سے کوئی متعین بات معلوم نہیں ہوتی, اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے اس دنیا کے معاملات پھر انسانی عقل کے سپرد ہو جاتے ہیں. تحقیق کرتے رہیے, اب تک کا عمومی رجحان یہی ہے کہ ابتدا افریقہ کے کسی مقام پر ہوئی, اور اگر لفظی اعتبار سے مناسبتیں تلاش کیجیے تو کہا جا سکتا ہے کہ یمن کے کسی مقام سے ہوئی. دونوں جگہ پر وہ مقامات موجود ہیں جو کم و بیش ٹروپیکل علاقوں کی طرح معتدل آب و ہوا رکھتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ ایسی ہی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے ابتدا کی جائے. تو اس طرح کے کسی علاقے کا کوئی باغ تھا جس کو آدم و حوا کا پہلا مستقر قرار دیا گیا. اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا اس سے دونوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان ان پر حملہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا. میں نے پچھلی نشست میں تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ پہلی ہدایت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ اس کو بالاجمال انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے, وہ وہاں موجود ہے. اس کو ایک حاصہ اخلاقی دیا گیا ہے اور وہ اپنی عقل کی روشنی میں اپنی راہ خود دیکھ لیتا ہے. وہ سب بالاجمال ہے, اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے بتاتا رہا ہے. بعد کے زمانوں میں وحی کا طریقہ اختیار کیا گیا. خود پیغمبروں کو بھی بہت سے حقائق رویا میں دکھائے جاتے ہیں. اس سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں زبان سے بتانے کی نہیں ہیں وہ دکھا دی جائیں. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حج کے مناسک کے بارے میں یہی تعبیر خود سیدنا ابراہیم نے اختیار کی, ارینا مناسکنا, ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیجئے. اس طرح کی عملی چیزوں میں دکھا دینا ہی تربیت کا بہترین طریقہ ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا. چنانچہ فرمایا کہ سلو کما رہی تمونی اسلی, میں نماز پڑھ رہا ہوں, روز پڑھتا ہوں, پانچ وقت پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، مجھے دیکھو اور جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ ایسی چیزوں میں دکھا دینا، تربیت سے گزار دینا، عملی طور پر تجربہ کرا دینا، یہی ہدایت کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو فرمایا کہ متنبہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی شیطان تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یعنی دنیا کی زندگی تو پھر مشقتوں کی زندگی ہے، اس میں جاؤ گے، اس وقت اللہ کی عنایتوں کے زیر سایہ تمہیں ایک جگہ رکھا گیا ہے، تو جتنی تربیت پا سکتے ہو اور جتنا وقت یہاں گزار سکتے ہو گزار لو۔ اگر شیطان کی ترغیب میں آ گئے تو پھر بہت جلد دنیا کی مشقتوں کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اس جگہ کیا صورتحال تھی، اس کو اب بیان کیا ہے۔ ان لکا لا تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تزمو فیہا ولا تزہا۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس باغ کی تصویر کشی کی ہے، یہ سہولتیں تم کو یہاں میسر ہیں، اس لیے مزے سے رہو۔ میں نے اس کی وضاحت پہ لکھا ہے، یہ الفاظ اپنے لازم کے لحاظ سے استعمال ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں آدم و حوا کو بھوک نہیں لگتی تھی، یہ تو انسانی جبلت اس طریقے سے دی گئی ہے اس کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں لباس کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہننا ضروری نہیں تھا، اور نہ یہ صورتحال ہے کہ پیاس نہیں لگتی تھی یا کہیں سے سورج کی روشنی پڑتی تھی۔ جب آپ کسی ادبی تحریر کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے الفاظ اور تعبیریں لازم کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اپنے لازم کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ باغ میں اور ایسے معتدل موسم کی جگہ پر ٹھہرائے گئے ہو کہ سردی اور گرمی دونوں کے آزار سے محفوظ رہتے ہو، یعنی سردی نہیں لگتی، گرمی وہاں نہیں ستاتی۔ یہ اس ماحول کا بیان ہے، نہ کہ انسان کو کوئی خصوصی صلاحیت دے دی گئی تھی کہ اب اسے برف میں بھی وہاں رکھ دیا جائے تو سردی نہیں لگے گی۔ اس کو کہتے ہیں زبان میں لازم کے طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا، جیسے کہ عمر القیس نے کہا نا، لا یہتدا بے منارے ہی، یعنی اس کے راستے میں کوئی منار نہیں ہے جن سے آپ ہدایت پائیں، یہ کہنا تھا، لیکن یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کے مناروں سے یا روشنی کے سنگ ہائے میل سے ہدایت نہیں لی جاتی۔ یہ بھی لازم کا بیان ہے۔ چنانچہ جو کچھ میسر ہے وہی کفایت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہاں وہ سب چیزیں دے دی گئی ہیں جو زندگی بسر کرنے کی ضرورتیں۔ اور یہ معلوم ہے، میں چونکہ خود اس علاقے میں 10 سال رہا ہوں، وہاں آپ ایک لنگوٹی میں چاہیں تو ساری زندگی بسر کر لیں، اور کسی ناریل کے باغ میں چاہیں تو وہیں رہ کے آپ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کر لیں۔ چنانچہ جو کچھ میسر ہے وہی کفایت کرتا ہے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کسی غیر معمولی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ ضروری چیزیں میسر ہیں۔ اب یہ کہ غیر معمولی طریقے پہ اہتمام کیا جائے، جا کے کوئی شکار کیا جائے، گوشت حاصل کیا جائے، سبزیاں اگائی جائیں، گندم کاشت کی جائے، اس کا ابھی موقع نہیں ہے، اور اس کی ناگزیر ضرورت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کھانے کے لیے بھی پھل میسر ہیں، پینے کے لیے پانی میسر ہے، اس طرح کے علاقوں میں وہ بھی بے افراط میسر ہوتا ہے، سایہ بھی میسر ہے، اور موسم ایسا ہے کہ اس میں نہ ایسی گرمی ہے کہ آدمی برداشت نہ کر سکے، نہ ایسی سردی ہے جس کے لیے بہت زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہو۔ استاد امام لکھتے ہیں، سردی کے آزار میں سے بھوک اور اریانی ہے، یعنی جب سردی آتی ہے تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور اریانی بھی انسان کے لیے بعض اوقات موت کا باعث بن سکتی ہے۔ سردی کے آزار میں عرب جب ذکر کرتے ہیں اپنی شاعری اور ادب میں بھی تو بو کرو یعنی، اور گرمی کی تکالیف میں سے پیاس اور دھوپ، یعنی یہ آزار ہیں دونوں موسموں کے۔ جن لوگوں کی نظر اہل عرب کے کلام پر ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بسا اوقات سردی اور گرمی کی تکالیف کا ذکر اسی طرح کے الفاظ سے کرتے ہیں، یعنی سردی کے آزار بتانے ہوں گے تو بھوک اور اریانی کا ذکر کریں گے، اور گرمی کے آزار بتانے ہوں گے تو پیاس اور دھوپ کا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیاس کا ذکر بھوک کے ساتھ اور دھوپ کا ذکر اریانی کے ساتھ زیادہ موضوع ہوتا، ہمارے نزدیک یہ رائے عربیت کے ذوق سے محرومی کا نتیجہ ہے، یعنی مخاطبین جو ہیں وہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں آزار کے پہلو سے یہ دونوں چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک ایسے باغ میں رکھا گیا ہے جہاں تمہارے لیے آسائش کا موقع ہے، نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے۔ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، لیکن شیطان نے اس کو برگلایا۔ اس میں ظاہر ہے کہ قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق اجمال سے بات بیان کر دی ہے، یعنی وہ کچھ دن وہاں رہے ہوں گے، کچھ وقت انہوں نے گزارا ہوگا، اس میں جو دوسرے معاملات تھے ان کی کچھ تعلیم تربیت ہو رہی ہوگی، لیکن ابلیس بھی پھر ورغلانے کے لیے آ گیا، لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ شیطان کس طرح ورغلاتا ہے؟ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو جبلتیں پیدا کی ہیں وہ ایک نوعیت کی ترغیب پیدا کرتی ہیں، وہ ترغیب تو انسان کا فطری تقاضا ہے، پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ حدود سے تجاوز کرے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تک انسان کو پہنچا دے، اس میں ظاہر ہے کہ پھر شیاطین کو بھی موقع ملتا ہے، وہ خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، کہ وہ ورغلائیں، جس طریقے سے ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو جبلی اقتضاعات رکھے گئے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر جن و انس کے شیاطین اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کو ورغلانے کے، اس کو برنگیختہ کرنے کے، اس کو غلط راستے پر ڈالنے کے طرح طرح کے طریقے آزما کر اپنی راہ پر لے جاتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی آ کے ورغلانا شروع کر دیا۔ کیسے آیا؟ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے آ کے باقاعدہ گفتگو کی، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آ کے باقاعدہ بات کی ہے، اور یہ دیکھیے کیسے کی ہے۔ کالا یا آدم هل أدلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، اس نے کہا آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ اس میں قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سیب کا درخت یا گندم کا درخت، بتا دیا ہے وہ کون سا درخت ہے، فرمایا شجرت الخلد، یعنی بات تو ابلیس نے کی ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا ترغیب دینے آیا ہے، ہمیشگی کا درخت، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے، یعنی یہ یہاں حقیقی مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوا، اور اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے۔ ہم بھی یہ لفظ اسی مجازی مفہوم میں شجرہ نسب کی تعبیر میں اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم اپنے بعض احوال کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ مجازی تعبیریں عام استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو اس ادارے کی ابتدا کی تھی، اس وقت تو یہ ایک بیج ہی تھا، اس کے بعد اب ظاہر برگ و بار لا کے ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ تناور درخت، بیج، یہ ساری چیزیں مجاز کے اسلوب میں استعمال ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن نے ابلیس کی زبان سے اسے شجرۃ الخلد سے تعبیر کیا ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے اور اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے، یعنی انسان کو جو جنسی اعضاء دیے گئے ہیں یہ در حقیقت ایک درخت کے طریقے سے انسان کی اولاد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا ایک پہلو تو لذت کا پہلو ہے، رفع حاجت کا بھی یہ ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ان کا جو پہلو پیش نظر ہے وہ اصل میں تناسل کا پہلو ہے، انسان کو جو ابدیت حاصل ہوئی ہے وہ اسی شجرہ کی صورت میں ہوئی ہے، یہی درخت ہے جو پھر شجرہ نسب بنتا چلا جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسری نسل کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے، یعنی انسان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ان اعضاء کے قریب نہیں جائے گا تو 10-20 سال میں دنیا کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، ایک صدی بھی پوری نہیں ہوگی کہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہے جو انسان کے اندر رکھی ہے اور وہ نسلاً بعد نسلاً ایک درخت کی طرح پھل لا رہا ہے، اور یہی پھل ہے جس کو ہم انسان کی اولاد کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ پھل یہ پھول خود اولاد کے لیے بھی یہ تعبیریں مجازی طور پر استعمال ہوتی ہیں، جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، چنانچہ ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم و حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی کہ حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے، یعنی اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے پابندی لگائے رکھی اپنے اوپر، ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی اور ابدی بادشاہی سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی موت تو ایک دن آ جانی ہے، خاتمہ ہو جائے گا، یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے، حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، یعنی آ کے اس نے بار بار بتانا شروع کیا، ظاہر ہے کہ دسیوں مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہوگا، اس کا پھل کھاؤ گے تو باقی رہو گے ورنہ جلد یا بدیر موت سے دوچار ہو جاؤ گے، شیطان کی یہ بات اگر غور کیجئے تو ایسی غلط بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان کی زندگی کا تسلسل دنیا میں قائم ہے، تو اس پہلو سے اس نے اس کو شجرۃ الخلد کہا اور ملک لا یبلا کہا، یہ وہ بادشاہی ہے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، انسان کو اس دنیا کی بادشاہی دی گئی ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ کے الفاظ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ تم پے در پے ایک کے بعد دوسرا آتے رہو گے اور زمین کی بادشاہی قیامت تک کے لیے تمہارے سپرد کر دی گئی ہے، اس بادشاہی کو اس نے ترغیب کے طور پر سامنے رکھا، اور پھر جیسے کہ قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ آدم کو اگرچہ متنبہ کر دیا گیا تھا لیکن وہ بھول گئے، یعنی ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ فراموش کر بیٹھے کہ ہمیں اس سے روکا گیا تھا، اور ابلیس کی ترغیب نے اور جو فطری دائیات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں انہوں نے ایک دن غلبہ پا لیا، اور جب غلبہ پا لیا تو پھر یہ معلوم ہے کہ انسان سب کچھ کر گزرنے کے بعد ہی متنبہ ہوتا ہے، تو اب دیکھیں اس کو قرآن مجید اسی شجرہ سے کیسے آگے بڑھاتا ہے، فَأَكَلَ مِنْهَا، تو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، یعنی جب درخت کی تعبیر ایک مرتبہ لے لی تو پھر اسی استعارے کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ دونوں نے اس کا پھل کھا لیا، تو پھل کھانے کے نتیجے میں کیا ہوا، قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ واضح تعبیر سورہ آراف میں ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی شرمگاہوں میں جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ اس کے نتیجے میں ان پر ظاہر ہو گئی، یعنی شرمگاہوں کا یہ پہلو کہ وہ رفع حاجت کا ذریعہ بنتی ہیں وہ بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ کر رکھی ہوئی ہے اور وقت کے ساتھ اور باہر کی ترغیبات سے انسان پر واضح ہوتی ہے اسی کو وہاں بیان کیا، ما ورع خما، جو ان کے لیے چھپا دی گئی تھی چیز وہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ تو یہاں بھی یہی کہا، فبدت لہما سوآتہما، دونوں نے اس درخت کا پھر کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئی، یعنی جو چھپی ہوئی جبلت تھی وہ واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو شرم کا احساس رکھا گیا ہے وہ اس دوسرے پہلو ہی سے رکھا گیا ہے، یعنی وہ رفع حاجت کے پہلو سے نہیں ہے، وہ تو بچوں کے اندر بھی پھر ہوتا، وہاں نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یہ احساس یا شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر شرم کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو پھر بیان کیا، وَتَّفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَكِ الْجَنَّةِ، پہلے کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم برہنہ پھر رہے ہیں، تو اب کیا ہوا، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے، یعنی اب جب شرم گاہیں کھل گئیں، ان کی حقیقت واضح ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر کیا جبلت رکھی ہے، تو اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے، شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، یعنی ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، درخت کا پھل کھا لیا یعنی گویا یہ کہ وہ معاملہ کر بیٹھے، اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ آج بھی اس کے بارے میں خدا کی ہدایت کو بھول جاتا ہے، یعنی وہی نسیان اب بھی طاری ہوتا ہے۔ نسیان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل دماغ سے وہ چیز محو ہو گئی، یعنی انسان کے اوپر ایک جذباتی غلبہ اس نوعیت کا ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اس دھندلے احساس سے وہ محروم نہیں ہوتا کہ یہ چیز ممنوع ہے، لیکن اس احساس پر وہ جذباتی کیفیت اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ ہوش گوش ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ان کے اوپر بھی ہوئی، اسی کو قرآن نے نسیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ آج بھی اس کے بارے میں خدا کی ہدایت کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا پہلو واضح کیا، اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی ان کے بارے میں، ان کے بارے میں شرمگاہوں کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ آدمی جب تک اس تجربے سے نہیں گزرتا، اس وقت تک اس حقیقت سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی بتائے، بہرحال وہ کیفیت طاری ہوگی اور اس کا اظہار ہوگا، اس کے بعد ہی انسان اس کو جان سکتا ہے۔ اس سارے مرحلے سے وہ پہلی بار گزرے اور اس کے بعد شرم کا احساس بھی فوراً پیدا ہو گیا اور وہ اپنے اعضاء پر باغ کے پتے گانٹنے لگے۔ میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیت، یعنی اللہ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی پیدا کرتا ہے۔ جس وقت وہ احساس نمودار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ اس کے داخلی احساس کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر فاحشہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی انسان اب افشا پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اقتصابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، یہ قرآن مجید نے اس کی خبر دی ہے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے ظہور کا ایک وقت تو ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ اس کا باطن ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظہور میں یہ البتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماحول کردار ادا کرتا ہے، یعنی جلد وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے، چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ یہاں بھی بالاجمال بیان کیا ہے اس کی پوری تفصیل اگر سمجھنی ہو تو سورہ آراف کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہاں ایک ایک چیز کو لے کر بالکل واضح کر دیا ہے کہ کیا معاملہ پیش آیا، اور پھر وہاں خاتمہ اس آیت پر کیا ہے کہ شیطان دنیا میں ہمیشہ یہی لباس جو اس نے اس وقت تمہارا اتروایا ہے اسی کو اتروانے کی کوشش کرتا رہے گا، اب متنبہ ہو جانا اس معاملے میں۔ تو واضح کر دیا ہے کہ وہاں لباس اتارنے سے کیا چیز بتانا مقصود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔